غلام سلمانی صاحب اس وقت میں تقریباً اللہ نے کوئی 35-36 سال سے یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. جب تک حیدرآباد میں تھے تو حیدرآباد کے بہت بڑی مسجد کے امام اور وہاں حیدرآباد کے اس وقت کے سب سے بڑے ادارے کے استاذ تھے, اور یہاں شکاگو آئے تو شکاگو میں کوئی 15 سال تک بنسبل کے علاقے میں امام اور خطیب رہے, اور اب یہاں ہمارے رحمت عالم کی جو برانچ ہے کیلیفورنیا برانچ, وہاں کے آپ خطیب اور ذمہ دار وہاں کے ہیں, اور ہمارے اس ادارے میں آپ حدیث کے بڑے استاد شمار ہوتے ہیں, فتویٰ کے ذمہ دار ہیں. اور جہاں تک جو لوگ مفتی غلام سمدانی صاحب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ایسا انداز اور ایک ایسی شخصیت کہ جو کبھی کسی پر بوجھ نہ ہو, نہ ان کے وجود سے کسی کو کوئی ادنا قسم کی غضب پہنچے, نہ کوئی کسی قسم کا آدمی پورا یہ کوشش کرے. جیسے کسی شاعر نے کہا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیانہ شاخ گل پہ بار نہ ہو. ایک آدمی اس احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر سنبھال کر رکھے اور چلے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور میں تو 35 سال سے ان کے ساتھ ہوں اور ان کو جانتا ہوں, اس لحاظ سے یہ میرے بہت قریب ترین دوستوں میں سے ہیں. میں بڑی احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں مفتی غلام سمدانی صاحب مدرسہ لوگوں کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں سیرت النبی کے عنوان پر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, اهدی به اللہ من اتبع رضوانہ, صدق اللہ العظیم. حضروان محترم, برادران عزیز اور محترم مائیں اور بہنیں, بہت اچھا مضمون چل رہا تھا. میں نے نگران جلسہ سے کہی بھی تھی کہ سلسلے کو جاری رکھنے دیں, اور مفتی صاحب کا خطاب اس بات کا متقاضی تھا کہ وہ وقت کو اثر تک وہ پورا کریں اور مضمون بھی پورا ہو جائے, لیکن ایک ترتیب بنی ہوئی ہے, اس ترتیب کے تحت میں نظام کو چلنا ہے. نماز کا وقت بھی قریب ہے, اس لیے بغیر کسی لمبی چوڑی بات کے صرف اس سعادت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ حق تعالی شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت النبی کے جلسے میں شرکت کا اور اس میں حاضری کا ہمارا نام بھی درج فرما دیں, اور ممکن ہے یہی ہمارے لیے باعث نجات ہو. جس ذات گرامی کے سلسلے میں ہم اور آپ سب سن رہے ہیں اور سنیں گے, اس کا اس ذات گرامی کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو چند منٹوں میں ختم ہو جائے, چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے. کتب خانے اس سے بھرے ہوئے ہیں, مقربین نے اپنے اوقات لگائے ان کو کم ہوئے, اور لکھنے والے بولنے والے ہر زمانے میں بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ذات گرامی کی زندگی کے اسرار و رموز اور ان کے اس پھیلے ہوئے سمندر کی طرح علوم کو یا ان کی زندگی کے حالات کو پورا نہیں کر سکے. حفتار شانو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات میں مبعوث فرمایا ہے, ان حالات میں کا ایک ہلکا سا حصہ, چونکہ وقت کم ہے, معمولی سے اشارے کے ساتھ میں آپ کو بات کر رہا ہوں. آپ کی زندگی کے جو ابتدائی لمحات آپ نے سنے، اس کے بعد جب نبوت کا زمانہ شروع ہوا، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں میں اپنی نبی ہونے کا اعلان فرمایا، لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے رہے، تو ایک عجیب بات ان لوگوں کے لیے تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے سے ہٹ کر اور اپنی آبائی زندگی سے ہٹ کر کسی نئی بات کو قبول کریں۔ ایک نئی بات لگی ان کو کہ وہ عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایسے ہی یہ ہے کہ لا تقتلوا النفس الذی حرم اللہ الا بالحق، کہ تم کسی جان کو مارو نہیں، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ نے فواحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکا ہے۔ یتیموں کے مال کو مت کھاؤ، لا تاکلوا اموال الیتیم، ان الذین یاکلون اموال الیتیم یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کسی پاک دامن عورت کو تہمت لگاؤ، لا تاتوا بختانی یفترینہ، اور فرمایا کہ کسی آدمی کے مال کو ناجائز مت کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بالباطل، فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا الزنا، فرمایا کہ تم امانت داری کو پورا کرو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا عہد لمن لا ولا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جس آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، جس نے امانت داری کا لحاظ نہیں رکھا اور جس کے اندر عہد و فرمان کی کا لحاظ نہیں، اس کا ایمان بھی نہیں، فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ الاملاق، فرمایا کہ تم کسی اس بات کو جو تمہارے اندر گویا بے حیائی کے کاموں کی ہوتی ہے اس کو اختیار مت کرو، اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ جو معاہدے کیے گئے ان معاہدوں کو پورا کرو۔ اس طرح کی چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی، اقامت صلات کرو، ایتاء زکات کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی و حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو کہ تمہارا وہ پڑوسی چاہے مشرک و کافر ہو، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو، چاہے وہ پڑوسی مسلمان رشتے دار ہو یا پڑوسی بھی ہو، تو ہر ایک کے حقوق بتائے کہ جو تمہارا رشتے دار ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، تو اس کے لیے تین حق ہیں، جو تمہارے مسلمان اور پڑوسی ہے اس کے دو حق ہیں، جو آدمی صرف کافر ہے اور پڑوسی ہے تو اس کا ایک حق ہے، یہ آپ نے بتایا۔ ان باتوں کو لوگوں نے جب قبول کیا اور تو لوگوں نے اس کے لیے ایک عجیب بات لگی، جو لوگ اس کو جاننا نہیں چاہتے تھے، ماننا نہیں چاہتے تھے، ان لوگوں نے ان لوگوں کو جو اس کو مان کر چل رہے تھے اور جنہوں نے اپنی زندگی میں اس کو قبول کیا تھا، ان کے لیے ایک رکاوٹ بن گئے، ایک تکلیف دینے کا سلسلہ شروع کیا، ایزائیں اور تکلیفیں ان کو دینے شروع کی، ان کی زندگیاں کم کی، ان کو وہاں ان باتوں پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، ایک زمانہ بھی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیا ان تعلیمات پر عمل کرنے کی بنیاد پر ان کو ہر طرح کی ابتلاء اور آزمائشوں میں جانا پڑا، ہر طرح کی مصیبت میں ان کو گیا جھیلنا پڑا، اور ہر طرح کی آفت کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن چونکہ فاقی و صحیح کا سلسلہ چل رہا تھا، عفو کرم کا معاملہ کرو، انتقامی کارروائی مت کرو، اور فرمایا کہ فاقی و صحیح، اور یہ کہا کہ ولم صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور، یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب یہ بات محسوس کی، کے لیے آپ نے یہ بات محسوس کی کہ آپ صحابہ کے لیے، میرے صحابہ کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ عزیز علیہ معنتر ہیں، آپ مسلمانوں اور ایمان والوں کے بارے میں بڑا درد رکھتے ہیں، بڑی ان کی تکلیفیں بڑی بھاری لگتی ہیں، نہ صرف معاملات کے، نہ صرف عبادات کے اندر، بلکہ معاملات کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر، معاملات کے اندر بھی آپ نے اور عبادات کے اندر بھی ان کی ہر چھوٹی تکلیف کو اپنے لیے بڑی سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عزیز علیہ معنتم، آپ نے معمولی معمولی باتوں پر جس پہ اگر میں پابندی کے ساتھ کوئی بات کروں گا تو اس پر وہ کہیں فرض سمجھ کر اور کہیں واجب جمع سمجھ کر اس پہ کرنے لگیں گے تو آپ نے بعض مرتبہ ایک کرتے ہوئے عمل کو محض اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگ اس کے اندر فرضیت کا اور واجب ہونے کا تصور نہ کرنے لگے. جیسے آپ نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لعملتهم بالصلاۃ وبالصلاۃ, اگر میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے موقع پر مسواک کرنے کا حکم دیتا. کسی موقع پر یہ بات فرمائی کہ لولا انتظار ہو, اگر تم گیا مریضوں کو دفن کرنا چھوڑ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مریضوں کو دفن کرنا چھوڑ دو, تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ مرضی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ تم کو سنا دے. لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ چیز امت کے لوگ دیکھیں گے تو قبر کے اندر دفنانا چھوڑ دیں گے. تو مشقت کی بنیاد پر یہ عزیز علیہ ہی معامل تراوی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں دو دن کے بعد بعد میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم اس کو فرض نہ سمجھو. تو اس رحم و کرم اور ترحم کے ساتھ آپ اپنی امت کے لیے نہیں چل رہے تھے, ایسے حالات میں آپ یہ کب برداشت کر سکتے تھے, آپ کے لیے یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ وہ عرب کی گرم گرم ریتی پر ریت پر لٹایا جائے اور ان کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جائیں. تو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تفر رکھو ان اللہ سید معکم, کہ تم پھیل جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایک جگہ جمع کریں گے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے یہ ایک خوشخبری تھی, یہ ایک موقع تھا, یہ ایک اچھی بات آپ لوگوں کے لیے تھی, ان لوگوں کے لیے تھی کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ, وہ اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ, وہ اپنے دین کو بڑے اعتبار اور سکون پر لے کر اپنے دین کو لے کر چلنے کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم ان کے لیے ایک بہت ممد و معاون ثابت ہوا. اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کدھر جائیں, آپ نے فرمایا کہ تم اس طرف چلے جاؤ, حبشہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ. صحابہ کی ایک جماعت جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور حضرت ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور دیگر حضرات جو کچھ کر 16-17 کی جماعت کے ساتھ تھے, اس کے بعد اور بھی کچھ لوگ نکلے جو 80-83 کی تعداد میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا تو وہ لوگ نکل گئے. جب حضرت عثمان بن عفان اور حضرت رقیہ بن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد یہ پہلا گواہ ہے جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو رخصت فرمایا, وہ نکلے تو حبشہ کی طرف گئے, وہاں چلے جاؤ, وہاں کا بادشاہ اچھا ہے, وہ ظلم و ستم کرنے والا نہیں ہے, وہ تمہیں امن اور چین اور سکون دے گا اور تمہیں رہنے کے لیے وہاں اجازت ملے گی. لیکن مشرکین مکہ کو کب گوارا تھا کہ مسلمان کسی جگہ جا کر امن اور چین اور سکون کی زندگی دے گزارے اور سکون کی سانسیں لے, یہ مسلمان یہ مشرکین مکہ کو گوارا نہیں تھا. انہوں نے یہ کیا کہ ایک جماعت کو جو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کی نگرانی میں یا بہت سے تحفے کا حائق دے کر بادشاہ حبشہ کی خدمت میں بھیجا, بادشاہ حبشہ کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور بادشاہ حبشہ کو کسی طرح مناؤ اور راضی کرو کہ وہ ان کو ان کے شہر سے نکال دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کو نکالنے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی, انہیں تحفے دیے, نذرانے دیے, رشوتیں دی, اور سب سے پہلے ان کے اس کے مجلس کے لوگوں کا ہموار کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے ان کو گیا اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ان کو ہموار کیا. جب سارے مجلسی جو بادشاہ کے تھے وہ سب راضی ہو گئے تو انہیں اطمینان ہوا کہ جب ہم آواز اٹھائیں گے بادشاہ کی مجلس میں تو یہ ہماری تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں ان کی بات ٹھیک ہے. وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ آیا ہیں جنہیں اپنا دین بھی چھوڑا اور اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑا تھا اپنے آبا و اجداد کا, لیکن کم سے کم تمہارا دین قبول کرنے کے عیسائی, لیکن وہ بھی نہیں کیا اور ایک نیا دین انہوں نے اختیار کیا جس میں یہ ہے کہ رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں اور وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو بہت ٹھیک ہے, اس کی بنیاد پر ان کو نکالا جانا چاہیے. بادشاہ کی مجلس میں جب حاضری ہوئی تو سبا نے ان دو آدمی کی تعریف کی. بادشاہ نے کہا کہ جب تک میں اس گروہ کی اور جماعت کی بات نہیں سنوں گا اس وقت تک میں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. تعالیٰ شاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی کس طرح مدد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کس طرح وہاں پر اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا اور رہنا نصیب ہوا. ہفتہ شاہراہ میں ایک بادشاہ نجاشی کے دل میں جو عیسائی تھا، یہ بات ڈالی کہ جب تک ان کی بات میں سنے گا نہیں اس حد تک میں گیا اس کو ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. انہیں حاضر کیا گیا. جب انہیں حاضر کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا معاملہ کیا ہے. انہوں نے معاملہ وہی کہا جو میں نے آپ کو بھی شروع میں نے کہا. انہوں نے کہا کہ ہم جاہل تھے، ہم بت پرست تھے، ہم شرک کیا کرتے تھے، ہم بے حیائی کے کاموں میں مبتلا تھے، ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے تھے، امانت داری ہمارے اندر نہیں تھی، لڑکیوں اور اولادوں کا قتل کرنا ہمارا شعبہ تھا. ایک ہمارے درمیان ایک ایسے بزرگ آئے جنہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیکار چیزیں ہیں، یہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کی بندگی کی علاوہ نہیں ہے، اس اور شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے منع فرماتے ہیں. اور ہم نے جس آدمی سے یہ بات سنی وہ ہمارے درمیان پرکھا اور جاسا ہوا آدمی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی. قرآن کریم اور دوسری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سبھوں نے اپنی حقانیت کے لیے کوئی نہ کوئی مجزہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجوہ ضرور دکھائے لیکن ان میں سب سے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہی کہ فقط لبثت فیکم من عمرا من قبلی. میں تمہارے درمیان ایک عرصے پہ رہا ہوں، میری نشو و فراز، زندگی کا اوش بیچ، میرے اخلاق و اعمال، کردار و سلوک سب کچھ میری بیان کے ہوں. اور یہ کوئی مبالغہ آ رہی نہیں تھی، خود ان کی اپنی زبانوں پر یہ بات تھی. جس وقت ربی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو اس وقت ابھی سفیان بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ عرب کے لوگوں میں سے کوئی ہے تو بلاؤ تاکہ میں اس سے متعلق پوچھوں کہ یحییٰ کلمی جو کہہ رہے ہیں کیا وہ واقعی صحیح بات ہے کہ جو بندہ ان کے درمیان آیا ہوا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے. ابھی سفیان کو بلایا گیا اور بے شمار سوالات ان سے کیے گئے تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا تم نے کبھی اس کو اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے؟ تو سفیان نے کہا کہ نہیں، کبھی ہم نے ان کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا. پھر اس نے کہا کہ جو بندہ کسی اللہ کے بندے پر جھوٹ باندھ نہیں سکتا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھے. اور یہی بات حضرت جعفر طیار نے جب بادشاہ نجاشی کے سامنے بات کہی تو بادشاہ نجاشی نے بھی یہ بات کہی کیا کبھی تم نے ان کو دیکھا کہ زندگی کے اندر جھوٹ بولا ہے؟ پھر اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ جبھی نہیں جھوٹ بولا، ہم نے ان کی صداقت کو پرکھا ہے، ان کی امانت کو پرکھا ہے، صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. ہاں اس وقت بھی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسود کی نصب کرنے کا موقع آیا تو اس وقت بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کل جو آئے وہی حضرت اسود کو رکھے گا. تو سب سے پہلے جو آنے والی ذات اور شخصیت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو سب بے ساختہ کہہ رہے تھے کہ یہ حاضر امین رضینہ، کہ یہ ہمارا امین ہے، ہم اس سے راضی ہیں. تو یہ اعتراف اور یہ ان کی طرف سے اقرار کہ زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، زندگی کے اندر کبھی خیالت نہیں کی، یہ خود ان کی اپنی طرف سے تھا. اس بات کو جب انہوں نے ریفل کیا تو بادشاہ ہرشد نے کہا کہ جو بندہ اللہ کے بندہ پر کسی کو جھوٹ نہیں باندھتا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھے. اس لیے تم نے جو بھی کہا تو میں اس کو قبول نہیں کرتا اور یہ لوگ یہاں پر رہیں. ہفتہ یہ خطبہ تھا، یہ بیان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل تھا. یہی وہ تعلیمات تھی جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں آئیں. جب عرب کے لوگوں میں آئیں، مشرقی مکہ میں آئیں، تو جو بڑے بڑے ان کے گروہ قائد اور لیڈر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ آج مشرف و اسلام ہو. جس میں کسی وقت وہ اصل حضبے کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے لیے اعتراض کیا تھا اور محمد کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا تھا، وہی آدمی ایک وقت آتا ہے اور زیادہ ادب طے کرتا ہے اور مشرف و اسلام ہوتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ دعوت اسلام کے لیے کا دائی بن کر جاتا ہے. جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کا فیصلہ کرنے کے لیے چل پڑا تھا اور تلوار دینے آئی تھی اور کہا تھا کہ میں اس کے ان کا زندگی پر گیا ان کا کام پورا کر دوں گا. وہی آدمی جو خود مجھے رسول میں آتا ہے تو میں کہہ رہا بادی نبی بطور عمر تو لحق آتا ہے, اور وہی آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. کوئی یہ کہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اس کی غزل قلم کروں گا. جو غزل قلم کرنے کے لیے چلا تھا آج اس طرح کا جملہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہی آدمی جو خالد بن ولید جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی گیا مشرقین کے ساتھ مل کر جو مقابلے اور جنگیں کی, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ عراق اور شام اور علاقوں کا وہ فاتح بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ بات تھی, یہ جو اپنی امت یہی وہ چیزیں تھیں جس کا پیغام آپ لے کر آئے تھے وہ ان کو پسند آیا, اور یہ حق بات تھی اللہ کی طرف سے علایا ہوا پیغام تھا. اور اس بات کو لینے کے لیے جو آدمی جس کیفیت میں ہے اور جس انداز میں ہے اگر وہ آپ کا دشمن تھا کسی موقع پر لیکن اس بات کو قبول کر رہا ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنے میں آپ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی تھی, اس کے مقابلے میں آپ کی ذات کا انتقام لینے میں اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی تھی. وہی وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا, اعضا کاٹ ڈالے, مسئلہ کیا, کلیجہ نکالا گیا, چبایا گیا, لیکن جب وہ آپ کے سامنے آیا اور یہ کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر دست ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ قبول کروں, اور اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اپنے تلافی مافات کے لیے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ ابن قزاز کے قتل کو اس نے مہم بنائی اور اس میں کامیاب ہوا. ایسے بڑے بڑے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے اعلان کے موقع پر سننا گوارا نہیں کرتے تھے, لیکن آپ کی یہی فکر کے لعلک باخع لعلک باخع نفسک ان لا یکون مؤمنین جو آپ کھائے جاتے تھے اور غم کے اندر آپ بھرے جاتے تھے, اللہ کو آپ کو تسلی دینی پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر کی اسی تعلیمات کی بنیاد پر جو حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ حبشہ کے سامنے کی تھی اس تعلیمات کی بنیاد پر پورا مکے کا معاشرہ اور ایک تھوڑے سے عرصے کے اندر اس طرح ہو گیا کہ جو بچیوں کو قتل کرنے کو وہ اپنے لیے کمال سمجھتے تھے اور ان کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے, ایک وقت آیا کہ کسی بچے کی پرورش کے لیے مقابلہ ہونے لگا. اور اندازی ہونے لگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضا سے نکلے تو حضرت حمزہ کی بچی چاچا چاچا کہہ کر آنے لگی, تو حضرت علی نے اس کو اٹھا لیا. جب حضرت علی نے اس کو اٹھایا تو حضرت جعفر بھی ایک طرف سے آ گئے کہ میں اس کی پرورش کروں گا, حضرت زید بھی ایک طرف سے آ گئی کہ میں اس کی پرورش کروں گا, کہ حضرت جعفر نے کہا کہ میں اس کی پرورش کروں گا اس لیے کہ وہ میری بھتیجی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی خالہ میری نکاح کے اندر موجود ہے. تو یہ مزاج پیدا ہوا جو اس نظام کے ساتھ چل رہے تھے کہ لڑکی کے لیے خوشخبری سننا گوارا نہیں تھا کہ لئی بشرا احدم بلوسا غلّہ رضو مسرد تزیم, کہ لڑکی کی خوشخبری کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے, سنتے تو لڑکے ناخو چل جاتے تھے اور غصے میں پھل جاتے تھے. اور وہیں کہاں وہ مزاج اور کہاں یہ صورت حال 10-15 سال اور 20 سال کے عرصے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور لڑکیوں سے متعلق اور عورتوں سے متعلق یہ محبت دکھائی کہ ان کے متعلق ہمدردی اور رفت کا ہمدردی اور میرا رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے. حتی علیہ شاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ترحم کی بنیاد پر اور اسی عزیز العریف معانی تو فریشن کی بنیاد پر ہر ایک آدمی اپنے لیے یہ بات محسوس کرتا تھا کہ آپ ہمارے لیے ہر وہ بات گوارا کر سکتے ہیں جو آپ کے خلاف کی گئی, لیکن جب معافی تلافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسلام کے لیے آدمی آتا ہے تو آپ اس کو پوری دل کے ساتھ آپ اس کو معاف فرماتے ہیں اور اس کو دائرہ اسلام کرتے ہیں. کہاں وہ سراپا ابن جاشم, کہاں وہ ابو برزہ اسلمی کہ جو ہجرت کے موقع پر سوسا اٹھ کے انعام کے لیے نکل پڑے تھے کہ اگر اللہ کے اگر ان کا سر قلم کر کے لایا جائے تو ان کے لیے 100 اونٹ دیے جائیں گے. تو سراپا ابن جاشم گھڑا گھڑا کر کے نکلا, قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا گر گیا, پھر وہ اٹھا اور آگے چلا, پھر گیا تو پھر گر گیا, پھر آگے بڑھا تو پھر گر گیا. سمجھا کہ یہ تعلیم الہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اس لیے اب آپ کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا ہی بہتر ہے. وہ گیا آواز دی کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں اس بات کا کہ میں آپ کے خلاف میں کوئی بات نہیں کروں گا, البتہ یہ ہے بلکہ یہ ہے کہ جو آپ کے راستے میں آئے گا میں اس کے لیے رکاوٹ کروں گا, آپ مجھے ایک معافی نامہ دے دیجیے. آپ مجھے ایک سند دے دیجیے، آپ مجھے ایک تحریر دے دیجیے تاکہ میں لوگوں کو یا آنے والے لوگوں کو ہٹا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مسلمان نہیں ہوا، صرف عہد کر رہا ہے کہ عارف جو آدمی آج کے لیے راستے میں ملے گا میں اس کے لیے کافی جگہ ہوں گا، اس کو وہیں سے ہٹا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو سند دی اور معافی نامہ دیا بلکہ وہ خوشخبری بھی سنائی اس کو اور کہا کہ زیادہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ کسرا کے کنگن آئیں گے اور تم ان کنگنوں کو پہنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے اسے دو باتیں بتائی، ایک تو اس کے مسلمان ہونے کی خوشخبری دی اور ایک کسرا کے جیون کہنا کہ آنے تک زندہ رہنے کی گویا اس کو خوشخبری ہے کہ اس میں جب تک گویا کسرا فتح نہیں ہوگا گویا تم زندہ رہو گے، اور جب کسرا فتح ہوگا تو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوگا تو اس مال غنیمت میں گنگن جو ملیں گے وہ تمہیں ملیں گے. اور اس وقت جب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کسرا کو فتح کیا اور وہاں کا مال غنیمت آپ کے پاس مریض الدو میں آیا تو وہ کنگن بھی تھے، وہ تاج بھی تھا جو بادشاہ کا تھا. حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا، بلایا سراقہ کو اور بلایا اور کہا کہ لو یہ کنگن پہنو اور یہ تاج پہنو اور یہ کہو کہ اللہ اکبر الحمدللہ اللہ کی تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے بادشاہ کے کنگنوں کو نکال کر ایک معمولی دیہاتی کے ہاتھوں میں پہنا دیا. اور رہی ابو بردا اسلمی جو 70 سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی 100 اونٹ کے اعلان کے لیے نکلا، تھوڑی سی بات کے بعد وہ زیر ہو جاتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان کا محمد رسول اللہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا علامہ دیتے ہیں اور اپنا علامہ مبارک دیتے ہیں کہ تم مدینے کی طرف جاؤ اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ اس بات کی کہ تم ہم آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے وہ نکلا اور لوگوں کو دلیل اور نشانی کے طور پر بتانے کے لیے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا علامہ ہے، میں اس وقت آپ تشریف لا رہے ہیں تاکہ ان کو انتظار ختم ہو، جو مدینے کے اندر جو لوگ رہ کر انتظار کر رہے تھے ان کا انتظار ختم ہو. تو یہ صورت حال ہے جس ذات گرامی میں امت کے ساتھ یہ معاملہ اور امت کے ساتھ یہ ترحم کا معاملہ، بلکہ ایک حدیث جو ابھی فوراً یاد آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک روایت میں یہ بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بڑے رنگین اور انگلا ہیں بڑے غمگین اور غمزدہ ہیں. پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے مغلوم ہے؟ کہا جبرائیل نے کہ دیکھا آج میں نے جہنم کی سیر کی ہے، میں نے وہاں چند طبقے دیکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 7 طبقے بنائے ہیں، ایک طبقہ منافقین کا ہے، ایک طبقہ مشرکین کا ہے، ایک طبقہ سورج کی پرستش کرنے والوں کا ہے، ایک طبقہ آپ کی پرستش کرنے والوں کا ہے، اور ایک یہودیوں کا ہے اور ایک نصرانیوں کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا کہ بتاؤ کہ سب سے نچلے طبقے میں کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہیں. پھر بتاؤ کہ اس کے بعد والے کون ہیں، تو کہا کہ مشرکین ہیں. اس کے بعد والے طبقے میں کون ہے، کہا کہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی پرستش کرتے ہیں. پھر کہا کہ اس کے بعد والے طبقے میں کون ہے، تو کہا کہ وہ لوگ ہیں جو سورج کی پرستش کر رہے ہیں. پھر پوچھا کہ اس کے بعد والے طبقے میں کون ہے، تو فرمایا کہ یہودی ہیں. پھر کہا کہ اس کے بعد والے طبقے میں کون ہے، کہا کہ عیسائی ہیں. اس کے بعد چپ ہو گئے. آپ نے کہا کہ بولو جبرائیل کیا بات ہے، کیوں چپ ہیں؟ بولو جبرائیل کیوں چپ ہیں، تو بتائیے کیا بات ہے، کیوں چپ ہیں؟ بہن گنجین انداز نے کہا کہ اس کے بعد کا جو سب سے اوپر کا طبقہ ہے اس میں آپ کی امت کے لوگ ہیں. بس یہ سنت ہے اور یہ بات آپ کے کلو کانوں میں پڑھنی تھی، آپ انتہائی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے. اس کے بعد بس کمرہ تھا اور مسجد تھی، مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتے اور کمرے کے اندر تشریف لے جاتے اور اپنی امت کے لیے روزانہ دعائیں کرتے. اس طرح 3 دن نکل گئے، 3 دن نکل گئے اس طرح. اور صحابہ کو فکر ہوئی کیا بات ہے کہ مسجد ہے، کمرہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلومات تو کرنی چاہیے، آپ کو ہٹنا تو چاہیے. حضرت صدیق اکبر جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے جو سب سے قریبی ساتھی تھے اور جن کا مقام آپ کے نزدیک سب سے زیادہ تھا، تو حضرت جبرائیل سے حضرت ابوبکر صدیق سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہٹک سکتے ہیں، کمرے کو دستک دیجیے، سلام کروائیے، وجہ پوچھیے. حضرت ابوبکر صدیق نے کھٹکھٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، سلام فرمایا، آہستہ سے جواب دے دیا لیکن انہیں سنائی نہیں دیا.
حضرت حضرت صدیق نے کہا کہ میری کوشش ناکام ہو گئی، چلو حضرت عمر بھی ہو گئے، حضرت عمر گئے انہوں نے دستک دی، پھر بھی کوئی آواز نہیں، اور سلام کیا کوئی آواز نہیں، جیسے آپ حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا جا سکے اور آپ کے درد کو کیا صورت حال کو معلوم کیا جا سکے. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت سلمان کو لینا چاہیے. حضرت سلمان فارسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان منا آخر بیت، یہ اہل بیت میں سے ہیں، آپ کی بات سنیں گے، آپ کے کتابوں دروازے کو کھولیں گے، جواب دیں گے. حضرت سلمان نے بھی وہی کیا جو اس سے پہلے دونوں حضرات نے کیا. بلاخر حضرت علی آئے تو حضرت علی سے کہا کہ آپ داماد رسول ہیں، فاطمہ بنت رسول آپ کے نکاح میں ہیں، آئے بھی کچھ کریں. حضرت علی نے بھی کوشش کر لی، کوئی جواب نہیں. اور بس یہ ہے کہ نواز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، واپس تشریف لے جا رہے ہیں، حجرا ہے اور مسجد ہے اور مضمون چہرہ ہے، کسی سے کوئی کلام اور بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت علی سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جانے کے بجائے میں اپنے گھر والی کو بھیجتا ہوں، اپنی بیٹی کو بھیجتا ہوں. گھر گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار فرمایا اور فرما کر کہا کہ جاؤ تم اپنے والد سے متعلق حالات معلوم کرو. چاہے سب کچھ ان کے ان سے کے پاس جانے کے لیے کوششیں کی گئی لیکن کسی کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. اب ایک تم ہی آخری سہارا ہو سکتا ہے کہ بیٹی کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مبارک کے بعد حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لگی، کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، حضرت فاطمہ اندر گئی، پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے؟ امت پریشان ہے، تین دن سے وہ آپ نہ کسی سے کلام کرتے ہیں نہ کسی بچے سے بات کرتے ہیں، اور ایسی بھی ہے کہ نماز پڑھاتے ہیں اور کمرے میں چلے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امت جاننا چاہتی ہے. کہا کہ بیٹی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے یہ بتایا اور کہا کہ سب سے اوپر کا جو طبقہ ہے وہ میری امت کا طبقہ ہے، مجھے وہ بڑی پریشانی ہوئی. میں اپنے رب کو منانے کے لیے روزانہ سجدے میں ہوں، دعائیں کر رہا ہوں کہ میری امت کسی طرح جہنم سے نکل جائے، وہ طبقے سے کام ہو جائے، اس کے اندر اس کا حصہ شمار رہا ہوں. میں اپنے رب کو اپنے رب کی بارگاہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یار اب امتی امتی یار اب امتی امتی. بیاخر اللہ نے یہ بات کہی کہ وہ رسو کا یہ عتیق رب کا خطر ہوا. جب اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنی تو مجھے اطمینان آیا، مجھے سکون آیا، مجھے چین آیا. اللہ میرے بارے میں راضی ہوں گے، اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ میں راضی ہو جاؤں گا. کل قیامت کے دن بارگاہ کے بارگاہ رسالت بارگاہ خداوندی میں بھی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تم راضی ہو گئے؟ تو پھر جب تک میں راضی نہیں ہوں گا مجھے راضی کرتے رہیں گے. بس یہی فکر کھائی جا رہی تھی جس کی وجہ سے میں تین دن سے اندر تھا. یہ وہ آپ کی عزیز العلی محمد ہری سنگھ کی صفت ہے جو اپنے امت کے ساتھ تھی، نہ صرف یہ ہے کہ بخشوانے کے سلسلے میں بلکہ حکام اور دیگر معاملات کے سلسلے میں آپ ہمیشہ امتی امتی کرتے رہے. اور ہمارا آپ کا فریضہ ایسے رحیم نبی، ایسے رحمت والے نبی کے ساتھ جو ہم جو اپنا عمل پیش کر رہے ہیں، ذرا جائزہ لیں اس سے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کی سنتوں کو کہاں تک لا رہے ہیں، کہاں تک آپ کی امت آپ کے انسانت کا حق دے رہے ہیں، کہاں تک آپ کی ذات کے سلسلے میں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لا رہے بیان کو لوگوں کے ساتھ پہنچائیں. اور حق ادھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امتی امتی کہہ کر چلے گئے. خط اعلیٰ شاہ نے ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس طرح کے جلسوں سے اور اس طرح کے مجلسوں سے اور اس طرح کے بیانات سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہمارے اندر آپ کی سنتوں کو دعا لانے کا جذبہ پیدا ہو. آپ ہی کی رحمت تھی کہ جس نے ہر مشکل کو آسان کیا، احکامات کو آسان کیا. آپ سوچئے کہ کسی قوم کسی بڑے اسرائیل کے زمانے میں کوئی آدمی برائی کرتا اور گناہ کرتا تو صبح ہوتے ہوتے اس کے گھر پر لکھ دیا جاتا کہ آج فرائم میں فرانے یہ گناہ کیا ہے. رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیے، اگر ہم اپنی تنہائیوں میں کرتے ہوئے اعمال خرائی اپنی زندگی میں جو ہے وہ ہمارے دروازوں پر لگائے جاتے تو آج ہمارے دوسرے کو صورت دکھانے کے لائق ہوتے. کیا دکھا سکتے تھے کہ ہم اپنے ایک دوسرے کو صورت دکھائی جا سکتی تھی کہ ہمارے دروازوں پہ لکھا ہوتا کہ رات رات میں فلاں ہم نے فلاں نے یہ بات کہی. یہ اللہ کی رحمت کا صدقہ ہے، اللہ کے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ جس نے ہمارے امید کی ستاری فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے امید کی آپ کی رحمت کے صدقے میں ستاری فرمائی. آپ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جس نے نجاست کے لیے کسی امت کے لیے حکم تھا کہ وہ اگر نجاست ان کے بدن پہ لگ جائے تو اس بدن کو چھیننا پڑتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سہولت دی گئی کہ وہ انزلنا من السماء ماء طہورا، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، پاکی کا ذریعہ بتایا گیا. اور قربان جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ اگر ہم زکات دیتے سابقہ قوموں میں زکات دی جاتی تو وہ زکات جو ہے کسی پہاڑ پر رکھ دی جاتی کوئی آگ آ کر اس کو اٹھا لیتی اور اگر ہم زکاتیں اپنے پہاڑوں پر رکھ کے اور آگ کے اٹھا لینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ زکات اس کی قبول ہو گئی اور اگر آگ نے اس کو اٹھایا نہیں جلایا نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ فلاں ہے فلاں کی زکات قبول نہیں ہوئی اگر ہم اپنی زکاتیں پہاڑوں پر رکھ دیتے اور ہماری زکاتیں قبول نہ ہوتی تو معلوم ہوتا کہ فلاں میں فلاں کا مال حرام تھا طیب نہیں تھا تا ناپاک تھا سود کا تھا اس لیے اٹھایا نہیں گیا اور فلاں میں فلاں کا مال پاک تھا طیب تھا اٹھا لیا گیا اس وقت ہمارے معاشرے میں کیا صورت حال ہوتی ہم کس مجلس میں ہم اپنے جانے کے لائق ہوتے آج تنہائیوں میں ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کا صدقہ ہے اللہ کے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ستاری فرمائی ہے سب کا اشارہ ہم سب کو اسی جذبات کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت والے کاموں پر اور نورانی اور برکت والے اعمال پر ہماری اپنی زندگیاں گزرے ہفتہ اشارہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.